احمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة لقمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا وقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين آمين يا رب العالمين حدیث جبرائیل اہم ترین حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے ذہن میں پس منظر لے آئیے کہ ایک موقع پر حضور اپنی مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص جو ہے وہ نمودار ہوا بال انتہائی سیاہ کپڑے انتہائی سفید سفر کے کوئی آثار نہیں نہ ہم میں سے کوئی ان سے واقف تھا بہرحال وہ شخص بڑھتا چلا گیا اور حضور کے عین سامنے جا کر بیٹھ گیا آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور آپ کے زانوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے اس کے بعد سوال کیا یا محمد اقبلنی عن الاسلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مجھے اسلام کیا ہے حضور نے جواب دیا اس پر اس نے تصدیق کی توثیق کی صدق تھا تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ یہ کون ہے کہ جو سوال کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے یہ تو کسی استاد کا انداز ہوتا ہے کہ وہ شاگرد سے سوال کرے اور پھر اگر جواب صحیح ملے تو اس کو شاباش بھی دے پھر اس نے پوچھا اخبرنی عن الایمان اس کا بھی حضور نے جواب دیا یہ ہم پڑھ چکے ہیں پھر تیسرا سوال اس نے کیا اخبرنی عن الاحسان اب مجھے احسان کے بارے میں بتائیے آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے اسلام اور ایمان کے بارے میں ہم نے خاص مفصل گفتگویں کر لی ہیں اور ان کی جو اہمیت ہے ان میں جو فرق ہے اور جس کی وجہ سے کہ اس پر اتنا زور دیا گیا یہاں کہ اس فرق کو پورے طور پر ملحوظ نہ رکھا جائے تو بہت سے مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں احسان کیا ہے سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھ لیجئے حسن یہ تو اردو میں استعمال لفظ ہے عربی کا لفظ ہے لیکن یہ کہ کون نہیں جانتا خوبصورتی عمدگی موزونیت بہت سے پہلوؤں سے حسن جس کا مفہوم جانتے ہیں احسان کے معنی ہے کسی کو حسین بنانا حسنت جمیع و خصالہ ہی حضور کے تمام ہی عادات جو ہیں وہ نہایت حسین تھی حسن یحسن حسین ہونا احسن یحسن کسی کو حسین بنانا اب یہ لفظ جو ہے لفظی اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ اس کی اصل حقیقت واضح ہو جائے اس لیے کہ بدقسمتی سے یہ جو احسان کا یہاں پر موضوع آیا ہے ہمارے ہاں اس کی جگہ پر ایک اور لفظ معروف ہو گیا تصوف اور وہ اتنا معروف ہوا کہ اس نے اس احسان کے لفظ ہی کو ہماری لغت سے گویا کہ خارج کر دیا احسان کے ایک لفظی معنی ہے کسی پر بھلائی کرنا یہ بھی ہے قرآن مجید میں ہے سورہ قصص میں کہ لوگوں نے قارون سے یہ کہا تھا احسن کما احسن اللہ علیک، دیکھو تم بھی اچھا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، غنی بنایا ہے، تم لوگوں کی ضرورتوں میں ان کی مدد میں اپنے مال کو خرچ کرو. تو احسان کے معنی یہ بھی ہے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ احسان ہوا. یہ ہے کہ لفظ تصوف نے آ کر احسان کے اس اصلی معنی کو، بنیادی معنی کو ذہنوں سے بالکل نکال دیا، اور سارا کا سارا اب وہ مواد جو ہے ہمارے ذہنوں میں لفظ تصوف کے حوالے سے. حالانکہ تصوف نہ قرآن میں کہیں لفظ آیا نہ حدیث میں آیا، اور تقریباً 200 برس تک حضور کے انتقال کے بعد یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا. یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 822 عیسوی میں پہلی مرتبہ یہ لفظ ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے. رسالہ قشیریہ کی مدد سے میر ولی الدین، ایک بڑے مصنف اور بڑے مفکر اور فلسفی تھے، حیدرآباد دکن کی جامعہ عثمانیہ میں فلسفے کے شعبے کے ہیڈ تھے، ڈاکٹر میر ولی الدین، چنانچہ ان کی کتاب بھی اسی اور موضوع پر ہے، قرآن اور تصوف. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے، تحقیق کی ہے کہ 822، اب 622 میں ہجرت ہوئی ہے، تو گویا کہ 200 ہجری، اور حضور کا انتقال 632 کا ہے، تو حضور کے انتقال کے 190 برس بعد پہلی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا. اور اس لفظ کے بارے میں اتفاق نہیں ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، صفا سے، صف سے، صفا سے، نہیں، ختم نہیں بنتا، صرف ایک لفظ سے بنتا ہے اور وہ ہے صوف. اور وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں آ کر جو خاص اس میدان میں لوگ آئے، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، روحانیت کے میدان پر کو جنہوں نے اپنی جولانگاہ بنایا، تو انہوں نے اونی لباس پہننا شروع کر دیا تاکہ وہ جسم کو چبھے، اپنے جسم کو بجائے راحت دینے کے تکلیف پہنچانے کے لیے. یہ جو ہے ان معاملات کے اندر روحانیات کے میدان میں مسٹیسزم، چاہے وہ کرسچین مسٹیسزم ہو اور چاہے وہ ہندی مسٹیسزم ہو، چاہے وہ نیو پلیٹونزم ہو، وغیرہ وغیرہ، جہاں سے بھی آیا ہے، تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے اپنے نفس کو تکلیف پہنچاؤ، ایزا پہنچاؤ. تو اس صوف سے لفظ صوفی بنا، واللہ عالم. ایک اور تصور بھی ہے جو رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کی اب اس دور میں آ کر عین میری شمبل نے بڑی تبدیل بھی کی ہے، لیکن یہ کہ میرا گمان رہا ہے کہ یہ لفظ صوفیہ سے بنا ہے. یہ اصل میں یونانی لفظ ہے صوفیہ، صوفیہ کے معنی ہے حکمت، چنانچہ فائلوسوفی، فلاسفی جسے ہم کہتے ہیں، صوفی حکمت، وہ حکمت جو منطق پر مبنی ہے، فائلوسوفی، فلاسفی ہم اسے کہہ دیتے ہیں، بنتا ہے وہ فائلوسوفی. تھیوسوفی، تھیو مذہب کا معاملہ ہے، حکمت دین، یعنی مذہب کا بھی ایک پہلو تو ہے جو عوامی ہے، جو عملی ہے، اور ایک ہے اس کا علمی اور فکری اور گہرائی کے اندر اور باطنی پہلو، وہ تھیوسوفی کہلاتا ہے. آج بھی کراچی میں تھیوسوفیکل ہال ہے بندر روڈ پر، تھیوسوفیکل سوسائٹیز دنیا میں نہیں ہیں، کہ یہ تمام جو مذاہب ہیں ان کے اندر جو باطنی حکمت ہے وہ قدر مشترک کے طور پر ان کو سامنے لایا جائے. تھیوسوفی، تھیوسوفیکل ہال، تھیوسوفیکل سوسائٹیز. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لفظ جو ہے، یہ احسان جس کے لفظی معنی بنتے ہیں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی، اور کسی بھی شے کو حسین بنانا. اب اس میں مسئلہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں اور سنن نسائی میں بھی ہے، حضرت شداد ابن اوس اس کی راوی ہے رضی اللہ تعالی. حضور فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شے، اللہ نے ہر چیز کے بارے میں واجب کیا ہے کہ اس میں خوبصورتی پیدا کی جائے. اب اس کی مثال دی آپ کو، فیضا قتل تم فاحسن قتل، تھا کسی کو قتل کرنا ہو تو وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ قتل کرو. آپ ذرا اس پر مسکرائیں گے بھی کہ قتل کے اندر خوبصورتی سے کیا مراد ہے، بات ابھی واضح ہو جائے گی. فیضا ذبح تم فاحسن ذبح، یا نسائی کی روایت میں فاحسن ذبح، جب ذبح کرنے لگو کسی جانور کو تو خوبصورتی سے عمدگی سے ذبح کرو، اور اس کی شرح کیا ہے؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ کوئی شخص جو ذبح کرنے بیٹھے وہ اپنی چھری کو تیز کر لے، فلیرح ذبیحتہ، جو ذبیحہ ہے اس کو راحت پہنچائے، زیادہ تکلیف نہ ہو، کھلی چھری سے آپ رگڑ رہے ہیں اس کے اگر حلق کو اور گردن کو تو اس کے اوپر کیا بیتے گی، وہ ایک تیز دھار کے ساتھ جو ہے ایک ہی وار کے اندر وہ معاملہ ہو جائے تو ظاہر بات ہے اسے تکلیف کم سے کم ہوگی. اسی طرح کسی کو قتل کرنا ہے سزا کے طور پر، اب ایک اناڑی آدمی قتل کرنے لگے گا تو نہ معلوم کیا اس کے ساتھ کرے، وہ کیا سلوک کرے، اور وار کہیں کرنا چاہے لگ جائے کہیں اور جا کے اس کا جو ہے وہ بجائے گردن کے کہیں سر پر لگے کھوپڑے کا کچھ کر دے، تو اب آپ کو معلوم ہے جلاد جو ہے پروفیشنلز ہوتے تھے، وہ گویا کہ ایک طرح کا فن ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی وار سے وہ گردن جو علیحدہ ہو جائے. اب بھی سعودی عرب میں جو ہے سرقلم ہوتے ہیں باقاعدہ، جو سزائیں ہیں ان کے اوپر سرقلم ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ بس وہ ایک وار کے اندر گردن جو ہے اڑ جاتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس سے کم تکلیف ہوگی اس شخص کو، ظاہر بات ہے کہ اگرچہ اسے سزا تو دینی ہے، شریعت کے دائرے کے اندر وہ آ گیا ہے، اس کے اوپر ایک حق جو ہے حد لگ گئی. بارہ یہ جو ہے احسان کے نفسی معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب اسی سے قرآن کی اصطلاح ہے احسان اسلام، اسلام میں خوبصورتی پیدا کرنا. یعنی اسلام ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اس کے فرائض ہیں مارے باندھے کو جیسے بھی ہوا پورے کر دیے، آپ کی دلی اس کے اندر جو ہے کوئی وہ شامل نہیں ہے، دلی جذبہ شامل نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے پورے اہتمام سے پوری توجہ کے ساتھ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ آپ نے اس کے لیے پورا اہتمام کیا اور اس کام کو کیا، یہ اسی کام کو درجہ احسان میں پہنچا دینے کا ہے. اس لیے اس کے لیے لفظ میں نے استعمال کیا ہے احسان اسلام، اسلام کو خوبصورت بنانا. اسلام تو وہی ہے، کلمہ شہادت ہے، نماز روزہ حج اور زکات ہے، اور پھر جو بھی احکام دیے گئے شریعت کے عوامل و نواہی. لیکن ایک یہ ہے کہ ان کو جیسے بھی ہو بے دلی سے تھوڑ دلے پن کے ساتھ اور طبیعت کی عدم آمادگی جو ہے اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر کسی طریقے سے وہ آپ کھانا پوری کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ بڑی دلی آمادگی کے ساتھ بڑی خوش دلی کے ساتھ دل لگا کر بہتر سے بہتر انداز میں وہ کریں. یہ احسان ہے، احسان اسلام. تو میں نے آپ کو تین آیتیں سنائی ہیں. ایک آیت جو ہے وہ مکی قرآن مجید میں سورہ لقمان کی ہے، وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن. اسلام اور احسان یہاں دونوں جمع ہو گئے، یعنی یہ کام وہ خوبصورتی کے ساتھ کر رہا، لہذا وہ شخص جو ہے فرمایا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو اس شخص نے تو جو مضبوط کنڈا ہے اس کو پکڑ لیا ہے. یہ مضبوط کنڈا پکڑنا جو ہے اس کی آپ کو اس کا پس منظر اگر سمجھ میں آ جائے کہ فرض کیجئے کہ بحری جہاز کے عرصے پر کھڑا ہوا کوئی شخص گر پڑا پانی میں سمندر میں، تیرنا جانتا نہیں. اب اگر اس شخص کے ہاتھ میں کوئی کنڈا آ جائے، کنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اب یہ کنڈا ہی میری جان ہے، اس کنڈے کو میں نے چھوڑا تو میں ڈوب جاؤں. تو یہ ہے عروت الوثقی، وثقی اوسق بہت مضبوط، اس کا مؤنث ہے وثقی بہت مضبوط. کنڈا جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے اور آپ کنڈے کو نہ چھوڑے تو گویا کہ آپ کی جان بچنے کا امکان موجود. یہ عروت الوثقی جو ہے، تو جس شخص نے اس اسلام اور احسان کو جمع کر دیا، وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، مارے ماندے کا اسلام نہیں، بس زبردستی کا اسلام نہیں، اگرچہ زبردستی کے اسلام کی بھی قانونی حیثیت ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ اسے قتل نہیں کر سکتے الا یہ کہ اس نے کوئی جرم ایسا کیا ہو کہ اس کی بنا پر اس کی سزا قتل ہو، یا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ وہ شخص جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہے، لیکن نہیں، ورنہ تو بصورت دیگر اسلام جو ہے وہ ڈھال ہے. اس کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. عین حالت جنگ میں ایک شخص جو ہے جب یہ محسوس کرے کہ اب میں بے بس ہو گیا ہوں اور کلمہ پڑھ دے، تب بھی آپ اب اس کو اس گناہ پر کہ گمان غالب یہ ہے کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے. وہ ڈھال ہے اس کے پاس. تو قانونی اسلام کی اور یہ جو بھی ہے اس اسلام کی بھی اہمیت اپنی جگہ ہے قانونی سطح پر, لیکن اصل اسلام جو چاہیے وہ احسان والا اسلام چاہیے, اس میں خوبصورتی ہو, اس میں پوری طبیعت لگی ہوئی ہو, پورے دماغ کے ساتھ اپنی امکانی جد و جہد کے ساتھ ان کاموں کو سرانجام دیا جائے. پھر سورہ بقرہ میں یہ بات پھر آئی, بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. کیوں نہیں, جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا, تسلیم کر دیا, سر تسلیم خم کر دیا, وہ ہوا محسن اور وہ یہ کام کر رہا ہو خوبصورتی کے ساتھ, عمدگی کے ساتھ, دلی آبادگی کے ساتھ, بہتر سے بہتر انداز میں, پھر اس کے یقیناً جو ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے, اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حسن ہوگا. سورہ نساء میں فرمایا, ومن احسن الدین ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا. اس شخص سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ تو اللہ کے سامنے جھکا دیا, سر تسلیم خم کر دیا اور احسان کی کیفیت کے اندر. تو اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور احسان ان دونوں کو جوڑ دیا گیا, لیکن حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور احسان کے درمیان ایک سوال لایا گیا ہے اور وہ من ایمان, اخبرنی عن الاسلام, اخبرنی عن الایمان, پھر اخبرنی عن الاحسان. اور یہ وہ بات ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں آئی ہے, جو میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما فعلوا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. جن لوگوں نے جو ایمان اور عمل صالح کی روش پر چل رہے تھے, تو انہوں نے جب تک تقویٰ کی روش اختیار کی اور پھر جو حکم آیا اس کو اختیار کیا, ایمان اور زیادہ تقویٰ ہوا تو مزید ایمان بڑھا, اور زیادہ تقویٰ ہوا تو وہ احسان کے درجے تک پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کو محسنین سے محبت ہے. یہاں تین درجے آئے اور یہاں اس حدیث کے اندر تین درجے آئے, اسلام, ایمان, احسان. اب وہ احسان کیا ہے؟ جب سوال کیا گیا اخبرنی عن الاحسان تو آپ نے فرمایا, جواب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو روایت ہے اس پہ لفظ آیا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ روایت دوسرے صحابہ سے بھی ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر انہی کے ساتھ زادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی روایت میں ان تخش اللہ کانک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حبر الامہ ان سے جو روایت ہے اس میں الفاظ ہیں, ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. اول تو ان تین الفاظ کو ذہن میں رکھیے, تعبد اللہ, تخش اللہ, تعمل للہ. لیکن چونکہ اس حدیث کا زیادہ تر جو عام طور پر مقبول اور عام ہے ورشن وہ وہی ہے جو حضرت عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس میں لفظ عبادت آیا ہے, یہ لفظ بھی حجاب بن گیا ہے اس حدیث کے سمجھنے میں. اس لیے کہ عبادت کا تصور عوامی سطح پر کیا ہے, نماز, روزہ, حج, زکات. تو گویا کہ احسان کا سارا جو تعلق ہے وہ انہی چیزوں کے ساتھ ہو گیا, نماز بہتر سے بہتر ہو, بڑی عمدہ پڑھی جائے, خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے, تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھی جائے, ہر چیز جو ہے پوری طریقے سے پابندی کرتے ہوئے, تو باطنی کیفیت بھی ہو خشوع و خضوع اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ نک سکھ سے جس کو کہتے ہیں وہ درست ہو, تو یہ تو گویا کہ احسان ہے. لیکن یہ کہ اس کو صرف عبادات تک محدود کر دینا جو ہے یہ بھی گویا کہ اس حدیث کا جو عموم ہے اس سے ایک محجوبیت پیدا کر, تو اللہ کا شکر ہے کہ دو روایتوں کے اندر اس کا جو ہے مفہوم کھل کر آ جاتا ہے. ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک, ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. تم عمل کرو اللہ کے لیے, بھاگ دوڑ کرو, جد و جہد کرو, محنت کرو اللہ کے لیے, ہویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ بات ایک تو نوٹ کر لیجئے کہ اس کے عبادت کے مفہوم کو صرف عبادات تک سامنے نہ رکھا جائے, بلکہ عبادت کا جو اصل مفہوم ہے, اس سے پہلے بعد مواقع پر میں بیان کرتا رہا ہوں, یہی پر بھی بیان کیا ہے کہ عبد کے معنی غلام، غلامی کا طرز عمل، اس کے معنی کیا ہے؟ آقا کی اطاعت، ہما تن ہما وقت ہما جہت کی اطاعت، یہ غلامی ہے. اس لیے کہ وہ تو مملوک ہے، وہ امپلائی نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے کا انہیں کام کرنا باقی میں آزاد ہوں. نہیں، امپلائر امپلائی ریلیشن شپ جن سے نکال دیجیے. مالک اور غلام، آقا اور غلام، غلام تو ملکیت ہے، اس کے کوئی اوقات معین نہیں ہے. وہ یہ بھی نہیں کہ میں یہ کام تو نہیں کروں گا یہ کروں گا، آپ نے مجھے ملازم رکھا ہے باورچی کی حیثیت سے، میں آپ کا ٹوائلٹ تو صاف نہیں کروں گا، لیکن نہیں، غلام تو نہیں کہہ سکتے. تو ہما تن ہما وقت ہما جہت بندگی. اس لیے خوبصورت جو وہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ زاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کی جو ترجمانی کی ہے شیخ سعدی نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو بندگی اس کا جو ہے سب سے بڑا مفہوم، البتہ اس کے ساتھ ہی اس میں محبت کا ایلیمنٹ شامل ہوگا تب عبادت بنے، محض اطاعت میں محبت. لہذا ایک ہے لفظ فارسی کا بندگی اور ایک ہے لفظ پرستش. تو بندگی اور پرستش کو جمع کریں گے تو عبادت بنے گا، لیکن اس کا وہ پہلو بہرحال سامنے رہنا چاہیے کہ اس سے مراد صرف یہ عبادات نہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے. نماز، روزہ، حج، زکات عبادات ہیں جو اس بڑی عبادت کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ بڑی عبادت آسان کام نہیں ہے، ہما تن ہما وقت ہما جہت اللہ کی بندگی کرنا، اطاعت کرنا، اس کے لیے آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے. نماز سپورٹ دیتی ہے، روزہ سپورٹ کرتا ہے، زکات سپورٹ کرتی ہے، حج سپورٹ کرتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ احسان، اس کے لفظی معنی کسی شے کو حسین بنانا، یہاں مراد احسان اسلام، اسلام خوبصورت ہو جائے. اور اس کے لیے میں نے آیات آپ کو سنائی، حدیث میں جب فرمایا تو اس کا جواب کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن تکن تراہ فإنہ یراک، ان تخش اللہ کانک تراہ فإن تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل اللہ کانک تراہ فإن تکن تراہ فإنہ یراک. اب یہ جو الفاظ، ان کو نوٹ کیجئے، اس طریقے سے اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ اصل میں ایمان اور یقین کی انتہائی کیفیت کا نام ہے. وہی ایمان، ایمان در حقیقت بالغیب ہے، اللہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن غیب کا ایک پردہ جو ہے وہ جو ہے موجود ہے، حائل ہے. لیکن اس ایمان کی شدت، اب یہاں پہ ایمان کا ایک ڈائمنشن آ رہا ہے اور گہرائی، ایمان کی گہرائی اتنی شدید ہو جائے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ گویا کہ کہا گیا، کان نکلتا ہو ترا، دیکھ تو سکتے نہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا ممکن نہیں. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جلیل القدر پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی جب استدعا کی، انظر لے اللہ، یہ مکالمہ تو تو نے مجھے میرے ساتھ فرمایا اور مجھے سرفراز کیا اس مکالمے کے شرف سے، لیکن یہ کہ ذرا دیدار بھی عطا فرما. تو جواب ملا کہ نظر آ بھی نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے. یہ تو حضور کے بارے میں بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اللہ کی آیات کو دیکھا. قرآن مجید میں تو یہی ہے، لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا. لیکن بہرحال ایک رائے ہے، صحابہ میں سے موجود ہے کہ اللہ کو دیکھا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے، حضرت عمر کی نہیں، حضرت عائشہ کی نہیں. حضرت عائشہ نے تو بہت خوبصورت الفاظ کہے، جب پوچھا گیا کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نور اللہ ہی رہا، وہ تو نور ہے، اسے دیکھا کیسے جائے؟ نور کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، نور کو نہیں دیکھ سکتے. بہرحال یہ اختلافی بات ہے، لیکن یہ کہ یہ بات جو یہاں کہی گئی، کان نہ کرو، یہ اصل میں انٹینسٹی، اللہ کے وجود، اللہ کی حقیقت، اللہ پر اس طریقے سے یقین ہو جائے جتنا کہ کسی چیز کو آنکھوں کے دیکھنے سے یقین پیدا ہوتا ہے. یہ کان نہ تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اب اس دوسرے ٹکڑے کے دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ بھی ہے کہ اس سے کہا گیا کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ گویا کہ اسی کی وضاحت سے پہلے ٹکڑے کی. اور ایک مفہوم یہ لیا گیا کہ یہ دوسرا درجہ، پوچھنا درجہ تو یہی ہے، اتنی شدت پیدا ہو جائے گویا کہ فی الواقع اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ حاصل ہو سکے تو اس سے کمتر درجے میں یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ استحضاء کہ میں اللہ کی نگاہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے حضور سے خطاب فرماتے فَإِنَّا كَبِ آئِيُنَنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب اس کیفیت میں جو ہوتی ہے اللہ کا بندہ جو ہے جب اللہ کے لیے کوئی محنت کر رہا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے کوئی خدمت اس کے دین کی جو ہے سر انجام دے رہا ہے، اس کے لیے بھوک برداشت کر رہا ہے، اس کے لیے تکلیف جھیل رہا ہے، اس وقت یہ اس کا احساس جو ہے کس قدر اس کے لیے وہ دل جوئی کا بندوبست کا سامان فراہم کر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، ہم تو ان کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے لٹا بیٹھے، انہیں پتا بھی نہیں. نہیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں میری ساری جو بھی خدمتیں ہیں، خدمت گزاریاں ہیں، میری جو قربانیاں ہیں، میرا جو اشار ہے، میری جو محنت ہے، میری جو بھاگ دوڑ ہے. انتاب اللہ کا ان کا تراہ فیل تک ان تراہ فیلو یارات، تو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ اصل میں ٹکڑا جو ہے اس کے دو مفہوم ہے. ایک تو یہ کہ پہلی ہی بات کی وضاحت ہے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، اس لیے یہ یقین پیدا ہو جانا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی درجہ احسان پر فائز ہونے کے لیے کافی ہے. لیکن اگر اس سے آگے جو صورت حال جو ہے پیدا ہو جائے، وہ شدت اتنی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی طرف سے اس قسم کی بات کہی گئی. حضور کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے تھوڑی دیر، یہ نہیں جو ہمارا حال ہے نماز پڑھی اور گئے بس بات ختم ہوئی. لیکن یہ کہ اس کے بعد صحابہ سے کچھ گفتگو ہوتی تھی، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے، اس کے بارے میں کچھ اور گفتگو. تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیسا اصبحت، آج کیسی صبح ہوئی تمہیں، کیسی صبح نصیب ہوئی؟ تو ان کا جواب جو ہے وہ بڑا غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے تو آج سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی. اب یہ بات جو ہے غیر معمولی تھی، تو حضور نے پوچھا لے کل شیء صفت فما صفت و ایمانک، ہر شے کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے جس سے آدمی اس کو پہچانتا ہے. تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہے وہ بیان کرو. عرض کیا کانی اندر لے جاتا ہے، میری کیفیت یہ کاننی کاننی، وہی لفظ ہے کاننا کا کر رہا ہوں، کاننی اندر لے جاتا، مجھے تو محسوس ہوتا میں جدت کو دیکھ رہا ہوں. وہ کانی اندر لگ رہا، اور مجھے تو یقین ہے کہ ایسے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں جہنم. تو یہ کیفیت جو ہے ایمان کی شدت، ایمان کا اس درجے میں ہو جانا جو ہے در حقیقت یہ احسان اسلام ہے. اس میں اللہ کے لیے جدوجہد، اللہ کے لیے محنت، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، استحضار اللہ فی القلب، اللہ کی عبادت، اللہ کی، یہ تمام جو کیفیت ہے اس سب کے اندر حسن پیدا ہو جائے، نکھار پیدا ہو جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے. اور یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی تو کس سے ہوگی؟ وہ یقین کی گہرائی سے. اب یوں سمجھیے کہ ہمارے سامنے تین درجے آئے. ایمان صرف زبان پر آیا ہے تب بھی اسلام کو ہو گیا، اقرار باللسان ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اب ایمان دل میں داخل ہو جائے، یہ ایمان ہو گیا. ایک ہے اب یہ ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور دل کی گہرائیوں کے بارے میں یہ جان لیجیے اتھا ہے یہ گہرائیاں، اس لیے کہ دل جسے ہم کہتے ہیں، ایک تو یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور یہ اس کا کام ہے خون پمپ کرنا، ایک طرف سے خون لیتا ہے، پھیپڑوں کی طرف سے صاف شدہ خون آ گیا، اسے اس نے دھکیل دیا پورے جسم کی طرف، پورے جسم سے وہ خون جس کے اندر آلائشیں وغیرہ جمع ہو گئی ہیں وہ لے کر اور پھیپڑوں کی طرف اس کو دھکیل دیا تاکہ وہاں ان کی صفائی ہو جائے. تو یہ ایک پمپ ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. لیکن دین کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، یہ اصل میں روح انسانی کا مرکز ہے اور محل ہے، یہ روح جو ہے، اور اس روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ براہ راست. لہذا اس قلب کی گہرائی آپ ناپ نہیں سکتے. اس میں جو بہت خوبصورت بات کہی ہے سلطان باہو نے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون گرا دیا جانے ہوں، یہ دل جو ہے تو دریاؤں سے اور سمندروں سے زیادہ ڈونگے، ان کی گہرائی کے اندر، تو قرآن جب ایمان اس گہرائی میں جاگوزی ہو جائے اب یہ احسان ہے. احسان کوئی اور آرٹیفیشل شے نہیں ہے، احسان کو اس سے علیحدہ کوئی شے نہیں ہے. جو اس درجے پر فائز ہو جائیں کہ سر پر کوئی سینگ نہیں آ جاتے، یہی اسلام اس کے اندر حسن پیدا ہو جائے، نکھار پیدا ہو جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے، بہتر سے بہتر انداز میں اسلام اور ایمان کی منزل طے کرتے ہوئے انسان وہ یقین کی ان گہرائیوں تک پہنچ جائے. اب ایمان کی ان دو کیفیتوں کا ذکر سورہ حجرات میں موجود ہے. ایک آیت کا تو بار بار ان گفتگو کے دوران حوالہ آیا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تم مومن نہیں ہو. ہاں مسلم ہو، تم کہہ سکتے ہو، دعویٰ کر سکتے ہو مسلمان، لیکن اسی صورت میں صحابہ کرام اس اعتبار سے جہاں پہنچ گئے تھے اس کا تذکرہ ہے، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، اللہ نے تو تمہارے ذریعے ایمان کو نہایت محبوب کر دیا ہے اور اس کو خوشنما بنا دیا ہے تمہارے دلوں کے اندر. اب وہ دلوں میں وہ ایمان زینا، تزہین کسے کہتے ہیں، زینت، اس کو پوری زینت دے دی ہے تمہارے دلوں کے اندر. یہ ہے وہ کیفیت جو صحابہ کرام کو حاصل ہو چکی تھی اور وہ در حقیقت اسی ایمان کی جو ہے گہرائی کی چکی تھی. باقی یہ کہ جو کیفیات بعد میں ہمارے ہاں تصوف کی وجہ سے آئی ہیں، کیوں آئی ہیں، کس وجہ سے آئی ہیں، ان کا اور یہ اسلام کا جو اصل جو ہے سلوک محمدی جسے میں کہہ رہا ہوں یا سورت قرآنی جسے ہم کہیں گے یا جسے میں نے احسان اسلام کہا، ان میں کیا فرق ہے، اس پر یہ میرا کتاب کا جو ہے وہ بہت اہم ہے، مروجہ تصوف یا سلوک محمدی یعنی احسان اسلام. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اب میں مزید اس پر یہاں گفتگو نہیں کر سکتا، اس میں ذرا دقیق معاملات بھی آتے ہیں، یہ تو مطالعے سے متعلق ہیں یہ چیزیں کہ ان کو پھر گہرائی میں سمجھنے کے لیے پورا پورا لفظ بلفظ مطالعہ کیا جائے. اور خاص طور پر اس کا ایک انگریزی ترجمہ ہوا ہے اور اس میں کچھ اضافے بھی کیے ہیں، اور یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کے اندر جب کبھی دین کی طرف رجحان پیدا بھی ہوتا ہے تو وہ تصور کرا سکتے ہیں. تو اس حقیقت کو ان پر منکشف کرنے کے لیے ریئلٹی آف تصوف ان دی لائٹ آف دی پروفیٹک ماڈل، حضور سے بڑے کون ہوں گے جنہوں کے لوگوں کو احسان کی تعلیم اور تربیت دی اور تزکیہ کیا اور قرب خداوندی کے مراحل طے کروائے، حضور سے بڑھ کر کون ہوگا، ان کا طریقہ کیا تھا، انہوں نے کس طور سے کیا تھا، اور یہ جو ہمارا مروجہ تصوف ہے وہ کس طور سے اس سے ایک علیحدہ راستہ، اگرچہ اس کی وجہ ہے تصوف ایک ہوا ہے خاص جس کو بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے. بہرحال اس پر تیسرے سوال کی بات ختم ہوئی. چوتھا سوال پھر کیا ہے حضرت جبرائیل نے حضور سے، اخبرنی عن الساعۃ، اب مجھے ذرا قیامت کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، ان کے سوال کا مراد یہ تھی کہ قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس معاملے میں وہ پوچھنے والے سے زیادہ واقف نہیں. آپ نے صاف اعتراف کیا تو قرآن مجید کے اندر جو ہے خاص واضح طور پر ہے، یا سلول کان سات یا ایان مرسا فی مانتا من ذکرہ الا رب کا منتہا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، سات کے بعد کب آئے گی، کب لنگر انداز ہوگا یہ جہاز، تو آپ کو اس سے کیا سروکار، آپ کا تو کوئی تعلق اس سے نہیں. آپ کا کام ہے خبردار کرنا کہ آئے گی، اس کے لیے تیاری کر لو، کب آئے گی اس کا علم نہیں. اس اعتبار سے آپ نے اس کا جواب دینے سے معذرت کی. مل مسئول رندھا عالم امن سائی، اب انہوں نے چوتھا سوال کیا فاخبرنی عن ما راتھا، تو مجھے اس کی کچھ علامات کے بارے میں بتا دیجیے جس سے اندازہ ہو جائے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے. اب یہ ایک مستقل موضوع ہے، علامات قیامت، اشراط الساعہ، علامات القیامہ اشراط الساعہ پر باقاعدہ حدیث کے جو مجموعے کتابیں میں پورے پورے ابواب ہیں، بہت لمبی باتیں ہیں، یہ ایک عمومی ہیں، ابتدائی ہیں جنہیں کہتے ہیں چھوٹی علامتیں، ایک بڑی علامتیں ہیں، دس علامتیں ہیں، ان میں دجال کا ظہور ہے، حضرت مہدی کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا نزول ہے، دھوئے کا معاملہ ہے، خصف کا معاملہ ہے، زمین تین جگہ سے دھس جائے گی وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف اشراط الساعہ ہیں، تو ان کو کہتے ہیں بڑی علامتیں چھوٹی علامتیں. یہاں جو دو علامتیں آئی ہیں وہ بہت اس وقت کے لیے ہمارے لیے چشم کشا ہے الفاظ. قال ان تلد الامۃ ربتها، کہ لوڑی اپنی مالکہ کو جنے گی. اب اس کے بعد کیا ہے کہ ایک مور آئے گا کہ اولاد میں اتنی سرکشی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے والدین کے اوپر گویا کہ حاکم ہو جائیں گے. والدین ڈریں گے کہ ان سے کچھ میں کہنا دوں، یہ پتہ نہیں کیا جواب میں کیا کہہ دیں، مجھے کیا کہہ دیں. یہ کیفیت آج ہے ہمارے یہاں، خاص طور پر یہاں پر لڑکیوں کا معاملہ. آپ کو معلوم ہے کہ لڑکیوں کے بارے میں تو یہ ہے، بیٹیاں جو ہیں وہ تو بہت زیادہ مؤدب اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ ان معاملے کے اندر خاص طور پر ماں کی محبت اور ماں کا ادب اور ماں کے سامنے سر جھکا کر رکھنا. لیکن جب بیٹیاں جو ہیں اپنی ماؤں کو اپنی باندیوں کی طرح ٹریٹ کریں گی، ان کرے غلامت ہو ربت تھا، اور یہ کیفیت آج موجود ہو چکی ہے. اور دوسری علامت جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، وہ انترا الحفات العرات العالت رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. دوسری علامت یہ ہوگی کہ تم دیکھو گے ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، انتہائی مفلس و قلاش بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. اب یہ نقشہ آج آپ سمجھ لیجئے کہ 50-60 سال پہلے کا عالم عرب اور آج کا عالم عرب، یہ جو ہے خاص طور پر بالکل یہ کنٹراسٹ ایسا نمایاں نظر آتا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ حج میں خاص طور پر قربانی کا ایک بہت بڑا جو ہے اس کی حکمت یہ تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو کچھ کھانا میسر آ جائے، بے وادن غیر ذی ذرعین، وہاں کچھ پیدا ہوتا ہی نہیں، کوئی پیداوار ہی نہیں. حضرت ابراہیم نے دعا کی تب بنا انی اسکنت من ذریتی بے وادن غیر ذی ذرعین ان دی بیت المحرم، تو پروردگار تو ہی بندوبست کر، لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول کر. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں قربانیوں کے گوشت پر جھپٹ کر پڑتے تھے، سکھاتے تھے، کھینچ کر دے جاتے تھے، سکھا کر رکھتے تھے، سال بھر کھاتے تھے. پھر یہ کہ انہیں قربانیوں کی وجہ سے بھیڑے بکریاں جو پالتے تھے ان کی قیمتیں ملتی تھیں، انہیں وہ ان کا بوم ہوتا تھا. یہ صورتحال عرب کی تھی، اور جو تھا یہ مشرقی ساحل جو ہے جہاں اب تیل کی وجہ سے اب جو ہے وہ یورپ کے شہروں کو مات دینے والے شہر آباد ہو چکے ہیں، اور وہاں جو اونچی اونچی عمارتیں، تو یہ کیفیت جو ہے آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ان ترل خفاتا، ننگے پاؤں رہنے والے، پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی، العوراقا ننگے بدن، لباس نہیں، کچھڑے سے تھوڑے سے جو ہے وہ اپنے کوئی سطر ڈھانپا ہوا ہے، عالتا دیہات مفلس القلاش، ریاشائے بکریوں کے چرواہے، یتطاولون فی البنیان. تم دیکھو گے کہ وہ یتطاول جو ہے لفظ، اس کو سمجھ لیجئے، باب تفاعل میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو کسی چیز میں مبالغہ، طول میں مبالغہ، یعنی اونچی 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 منزل بنانے کا جو ہے وہ ان کی خواہش ہو جائے گی. ایک اس میں مقابلہ بھی ہوتا ہے، تطاول اونچائی میں مقابلہ کرنا، اس نے اونچی بنا لی، اس نے اگر 40 منزلہ بنا لی میں 45 منزلہ بناؤں. تو یہ ہے دوسری علامت جس کو آج ہم اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ موجود ہے. ان تلد الامۃ ربتها، پہلی یہ کہ لڑکیاں لوڑیاں اپنے آقاؤں کو جنیں گی، ان کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ ان کی آقائیں بن جائیں گی. ان ترل حفاقل عراتل عالتا رعاشاط تتاول فی البنیان، اور جبکہ تم یہ دیکھو گے. اب اس میں ایک روایت کے اندر ایک پانچواں سوال بھی ہے، یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جبرائیل کا پانچواں سوال ہے، یا رسول اللہ ومن اصحاب الشائع والحفاط الجیاع العالت، اے اللہ کے رسول یہ بھی بتائیے کون ہوں گے یہ جو بھوکے ہوں گے، ننگے ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بھوکے ہوں گے اور بکریوں کے چلانے والے ہوں، کون ہوں گے؟ قال العرب، حضور نے فرمایا عرب. گویا کہ یہ پیشن گوئی بھی موجود ہے. ویسے تو یہ کہ دنیا میں اور جگہوں پر بھی ترقیاں ہوئی ہیں، افلاس کے بعد پھر وہاں پر جب وہ دولت کا ریل پیل آیا ہے تو اونچائیاں جو ہے عمارتوں کی اور یہ شاندار چیزیں وغیرہ بنی ہیں، اور بھی آپ کے شہر ملیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس میں خاص طور پر حضور نے جن کا ذکر کیا ہے وہ العرب العرب، اور وہ گویا کہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. تو گویا کہ قیامت، ویسے تو حضور نے فرمایا انما بعثت انا بساط کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی. اب اس کا مفہوم یہ بھی تھا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی اب امت نہیں، انا آخر المرسلین، میں آخری رسول ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت. اب تو گویا کہ قیامت ہی آئے گی. اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں زمانے کے اعتبار سے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے حضور کی بعثت کے بعد سے قیامت میں، اور یہ چیز جو ہے اب خاص طور پر اس کے اندر بہت سی والی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. ایک کتاب ہم نے بھی یہاں شائع کی تھی، ایک مصری سعودی عرب کے ایک عالم دین کی، عمر و حاضر امہ، اس امت کی عمر کتنی ہے اس موضوع پر. بہر اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو بتائی گئی تھی علامات، وہ بہت زیادہ جو ہے ان کا ظہور بہت قریب معلوم ہوتا ہے. اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو دو اس حدیث میں جو آئی ہیں کہ یہ تو گویا کہ ہر شخص بچشم سر وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ ساری علامتیں جو آج موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اس حدیث جبرائیل کو ہمارے لیے علم کا اور حکمت کا ذریعہ بنا دے، اور باتوں کو سمجھنے کا اور ان پر پھر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.